الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائی اور دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی اس آیت مقدسہ میں ایک اپنا قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا ہے, اور وہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اگر تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تم اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننا چاہتے ہو کہ تم بھی اللہ سے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے محبت کرے, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ضابطہ ذکر کیا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے اور یہ کہہ دیجئے فتبعونی. ضابطہ یہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا, اللہ کے نزدیک محبوب بننے کا, اللہ کے نزدیک برگزیدہ بننے کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. یہ اس وقت تک اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا, اس وقت تک اللہ کا پسندیدہ نہیں بن سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی ایمان نہ لے آئے. اور ایمان لے آیا, لیکن ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے, صرف مسلمان ہو جانا ہی کافی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. یہ معیار محبت کا نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان لے آتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے, کیا یہ انسان ایمان لانے کی وجہ سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جائے گا, اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا؟ تو اس آیت میں یہ مفہوم ذکر کیا, یہ معنی بتایا ہے کہ نہیں, صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہوگی تو یہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن جائے گا. پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤں اور میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت اختیار کر لوں اور میں بھی اللہ کا برگزیدہ بن جاؤں. تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے, اللہ تبارک و تعالی کی محبت انسان کو جب حاصل ہوگی کہ جب انسان تین باتوں کا اہتمام کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے تین شرائط ہیں, ان تین شرائط کو پورا کر لے گا تو اس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب یہ انسان اہل ایمان سے محبت رکھے, مسلمان بندوں سے محبت رکھے. اللہ والوں سے محبت رکھے، ایک مسلمان سے اس لیے محبت رکھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ایک مسلمان کے گھر میں بیمار پرسی کرنے کے لیے اس لیے جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ایک آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی غم اور صدمے میں مبتلا ہے، اس کے غم اور صدمے کو دور کر دینا اور اس کے غم کے اندر اس کی تعزیتی کلمات کہہ دینا جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ آدمی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اسے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو مسلمان بندے ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھے، لیکن وہ محبت رکھے جو جائز محبت ہو، ناجائز محبت نہ رکھے۔ جائز اور ناجائز محبت کی پہچان اور معیار یہ ہے کہ ناجائز محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ ناجائز محبت ہے، اور جائز محبت وہ ہے کہ جس محبت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہو، وہ جائز محبت ہے۔ ایک آدمی اگر مال سے ایسی محبت رکھتا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اولاد سے ایسی محبت رکھتا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، میاں بیوی آپس میں ایسی محبت رکھتے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اور اسی طرح سے آدمی اپنے خاندان سے، قبیلے سے ایسی محبت رکھتا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ تو خواہشات کے لیے ہے، یہ تو دنیاوی اغراض ہیں، یہ تو دنیاوی مقاصد ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ان تمام محبتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے کم رکھا جائے، اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کیا جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ انسان جب اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے تو اس کی دوسری علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کی مشقت ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی مشقت ہے، سردی ہے، صبح سویرے اٹھ کر وضو کرنے کی مشقت ہے، یہ مشقت بہت تھوڑی سی ہے، بہت عارضی ہے، لیکن اس مشقت پر جو اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ثواب ہے، وہ بے انتہا ثواب ہے۔ ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، جی تو یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کہے اور تھکا ہوا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، لیکن اس موقع پر جب جی نہ چاہتا ہوئے انسان زبان سے اللہ پاک کا ذکر کر لیتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کا کلمہ کہہ لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بار سبحان اللہ کا کلمہ کہا ہوا زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ جی نہیں چاہتا تھا اس وقت، آدمی کا جی یہ چاہتا ہے کہ اس وقت غیبت کرے، جی یہ چاہتا ہے کسی کے پر تبصرہ کرے، جی یہ چاہتا ہے کہ کسی کو برا کہے، جی یہ چاہتا ہے کہ زبان کو بےہودگی میں اور غلط کاموں میں استعمال کرے، غلط باتوں میں استعمال کرے، لیکن اپنے نفس کو روک دیتا ہے، اپنی خواہش کو روک دیتا ہے اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کا مبارک نام لینے کے لیے۔ اس موقع پر جو اللہ کا نام لے گا، زمین آسمان کے بیچ کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے ایک بار سبحان اللہ کہنا کتنا قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحمدللہ تملا المیزان، یہ لفظ الحمدللہ جو تم کہتے ہو اسے تم بہت تھوڑا سا سمجھتے ہو، حالانکہ لفظ الحمدللہ یہ قیامت کے دن تمہارے ترازو کو جھکا دے گا، آپ کے ترازو کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آپ سامان تولتے ہیں تو ایک طرف ایک کلو کا پارٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، دوسری طرف ایک کلو سامان آپ رکھتے ہیں، آپ چینی جو تولتے ہیں، آپ چاول تولتے ہیں، ہلکا سا مال تھوڑا سا اور چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ جھک جایا کرتا ہے، فرمایا یہی آپ کا ایک بار سبحان اللہ کہا ہوا یہ قیامت کے دن آپ کے ترازو کو جھکا دے گا. ابھی تو اس کی قدر نہیں ہے, ابھی تو مال کی قدر ہے, ابھی تو پیسے کی قدر ہے, ابھی تو دنیا میں دینار اور دراہم کی اور سونے اور چاندی کی ریل پیل چل رہی ہے. جب انسان کی یہ آنکھ دنیا سے بند ہو جائے گی پھر اسے پتا چلے گا کہ ہاں ہاں ایک مرتبہ اگر میں سبحان اللہ ہی زیادہ کہہ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. قیامت میں جب میدان محشر قائم ہوگا نیکیاں بھی برابر ہو گئیں, گناہ بھی برابر ہو گئے, دونوں اعمال برابر ہیں, اس سے یہ کہا جائے گا کہ بس ایک نیکی لے آ, کہیں ایک مرتبہ کا سبحان اللہ ہی تو لے کے آ جا, آج تیری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی. ماں کے پاس جاتا ہے, امی جان بہت آپ سے محبت ہے, پیار ہے, آپ نے بھی مجھے پروان چڑھایا, پالا پوسا, یہاں تک پہنچایا, ایک سبحان اللہ تو مجھے دے دیجئے. ماں کہے گی کہ نہیں, یہ نیکی نہیں دے سکتی ہوں. بیوی سے مانگے گا, بیوی بھی انکار کرے گی. بیٹے سے مانگے گا, بیٹا بھی انکار کرے گا. بھائی سے مانگے گا, بھائی سے بھی انکار کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. فرمایا اس دن آدمی اپنے سب رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نیکی مجھ سے نہ مانگ لے آج. اس وقت اس ایک سبحان اللہ کی قدر آئے گی, اس وقت اس ایک نیکی کی قدر آئے گی, اس وقت ایک مرتبہ الحمدللہ کہا ہوا اس الحمدللہ کی قدر اس موقع پر آئے گی. میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, یہ جو وقت ہے یہ وقت بڑا انسان کے پاس قیمتی ہے. یہ روزانہ برف کی طرح پگھل رہا ہے, پگھل رہا ہے, جا رہا ہے. گزشتہ کل کی جو گھڑی ہم سے نکل گئی, ہم جس گھڑی کو گنوا بیٹھے وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گی. صبح جو وقت ہم نے غفلت میں گزار دیا, وہ غفلت کا گزرا ہوا وقت اب دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو ترجیح دے اور گناہوں کو انسان پیچھے کرتا رہے. اب یہ کر رہا تھا کہ نیکی کرنے کی مشقت بہت تھوڑی سی ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے. اور یاد رکھیے گا, جب انسان کے سامنے گناہ آتا ہے جی چاہتا ہے آدمی گناہ کر لے, گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے. گناہ کی لذت, ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کی لذت سالوں کی نہیں ہوتی, اس گناہ کی لذت مہینوں کی نہیں ہوتی, اس گناہ کی لذت دنوں کی نہیں ہوتی, چند لمحوں کی لذت ہوتی ہے, چند منٹوں کی لذت ہوتی ہے, چلو چند گھنٹوں کی کہہ لیجئے, چند دنوں کی کہہ لیجئے, لیکن اس گناہ پر جو ملنے والا عذاب ہے وہ دائمی عذاب ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. وہ فرشتے نے محفوظ کر لیا ہے, وہ فرشتے نے لکھ لیا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب آخرت میں اس کے لیے جہنم تیار ہو رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نیکی کو انسان ترجیح دے, گناہ کو آدمی پیچھے کر دے. یہ اللہ پاک کی محبت کی شرط ہے کہ جس انسان کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے وہ نیکی کو ترجیح دیا کرتا ہے, گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتا ہے. اور تیسری شرط اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا حق جب ادا ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے. صرف محبت رکھ لینا, صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے. جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں اختیار کرے گا اس وقت تک یہ آدمی محبت والا شمار نہیں کیا جائے گا. اب آپ اس آیت میں غور فرمائیں, بڑے عجیب کلمات ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر سختی سے اس مضمون کو ذکر فرمایا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان لوگوں کو یہ واضح اعلان کر کے بتا دیجئے کہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, ایک ہی بات ہے کہ اگر اللہ پاک کے محبوب بننا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. فاتبعونی یحببکم اللہ, ایسا کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا. اور ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اور اگلی آیت اس سے زیادہ سخت ہے, اس سے زیادہ سخت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, انہیں بتا دیجئے کہ اگر اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور سنتوں سے منہ موڑتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ پاک کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے انسان تو پھر انسان کا عمل کافرانہ عمل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ پاک ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا جس نے نہ اللہ کی رعایت رکھی نہ اللہ کے رسول کی رعایت رکھی، جو خاندان کی ناراضگی دیکھتا ہے، بیوی کی ناراضگی دیکھتا ہے، بچوں کی ناراضگی دیکھتا ہے، فلاں کی ناراضگی دیکھتا ہے، فلاں کی ناراضگی دیکھتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ میرا کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا، اللہ کے رسول کی ناراضگی تو نہیں مول لے رہا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، ارشاد فرمایا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں، اور جب اللہ پاک کو پسند نہیں ہے تو اللہ پاک نے جنت اپنے محبوب بندوں کے لیے، پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، اللہ پاک نے ایسوں کے لیے پھر جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے بڑے تقاضے ہیں۔ آج ہماری محبتوں کا کیا حال ہے؟ محبت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ وہ محبت کا یہ حال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، آئے اذان دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، جب اشہد ان محمد یہ لفظ کہا، اگلا جملہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی سے ادا نہ ہو سکا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور یہ کہنے لگے بس اذان دینا ہی چھوڑ دی، اس کے بعد اذان ہی نہ دی، صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے بعد روایت میں آتا ہے دو مرتبہ اذان دی۔ اس لیے کہا کرتے تھے کہ جب میں محمد لفظ کہتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی اور فراق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو محبت دیکھنی ہو نا کہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی جاتی ہے، تو وہ کھجور کے درخت سے پتہ کیجئے کہ کیسے اللہ سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ کھجور کی ٹہنی جو مسجد نبوی کے اندر لگی ہوئی تھی اور ایک خشک تنا لگا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب مجمع بڑھ گیا، زیادہ لوگ ہو گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے ممبر بنوا دیا جائے جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کریں تاکہ دور والوں کو آپ صحیح طرح سے نظر آ سکیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز کو قبول فرمایا۔ جب اس تجویز کو قبول فرمایا، ممبر نصب کر لیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کہتے ہیں وہ کھجور کا خشک تنا، اس سے رونے کی آواز آنے لگ گئی، اور وہ آواز آئی اس طرح سے آواز آئی کہ جس طرح سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی جب وہ بچہ جنتی ہے اور اسے درد ذہن کی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف پر جو وہ واویلا کرتی ہے، اس طرح سے اس درخت کو اور اس تنے کو یہ آواز اس سے آنے لگی، اور اس طرح سے اس تنے کو یہ اذیت اور تکلیف ہونے لگی کہ اللہ کا رسول مجھ سے کیوں جدا ہو گیا۔ تو فرمایا اگر محبت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو، اس درخت سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کی کیا محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس آئے، اس خشک ٹہنی کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تسلیم کر لو، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں ہی کھڑا ہو کے خطبہ دیا کروں، لیکن مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ مجمع دور تک چلا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں واپس یہاں ہی آ جاؤں، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ پاک سے میں دعا کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت میں میرا پڑوس عطا کر دے۔ تو اس نے یہ کہا اللہ کے رسول آپ یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک آخرت میں جنت میں آپ کا پڑوس مجھے نصیب کر دے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس طرح سے محبت آج ہمارے قلب، آج ہمارے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، آج ہمارے دلوں میں غیروں کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، آج ہمارے دل دنیا کی محبتوں سے گندے ہو گئے ہیں، آج ہمارے دل غیر محرموں کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور گندے ہو گئے، آج ہمارے دل دنیا کی نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل ہر اللہ کی نافرمانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر خالی ہیں تو اللہ کی محبت سے خالی ہیں، اگر خالی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کے لیے المیہ ہے کہ اس وقت جس جگہ پر ہم چل رہے ہیں، ہمارا ایمان جس سطح پر ہے، ٹھیک ہے اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ توفیق بھی ہمیں دے رکھی ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا صرف اتنا ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف اتنی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے فتبعونی یحببکم اللہ، کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر 100% چلو، ایک ایک بات دیکھ کر چلو کہ اللہ کے نبی نے کیسا کھایا ایسا تم کھاؤ، اللہ کے نبی نے کیسا لباس پہنا آپ ایسا پہنو، اللہ کے نبی نے شادی بیاہ کے مسائل کیسے طے فرمائے آپ ایسے کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کو کیسے ادا کیا آپ ایسا کرو، اللہ کے نبی نے سیاست کو کیسے کیا آپ اس طرح سے کرو، اللہ کے نبی کا لباس کیسا تھا آپ اس طرح سے اختیار کرو۔ فرمایا اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو، اگلا حکم یہ دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اتنا تو کم از کم کر لو کہ جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا انہیں تو اختیار کر لو، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے تمہیں روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ یہ نہ دیکھے، اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے کہ محبت کرنے والا آدمی یہ نہیں دیکھا کرتا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتا، وہ یہ دیکھا کرتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کیا ہے، بس اسے تو اس بات سے غرض ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ آج ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام کسی درجے پر پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں کو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ارے بھائی سنت ہی تو ہے، کیوں سنتوں پر اتنی کثرت اور کیوں اتنے سنتوں پر زور دیتے ہو؟ جبکہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی فرق نہ کرے، آدمی فرق نہ کرے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل مل گیا ہمیں، اس عمل کی 100% اقتداء کرتا چلا جائے، اس عمل کی 100% پیروی کرتا چلا جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہا جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روکتا ہے منع کرتا ہے اسے باز آ جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ یہ اطاعت کی علامت ہے، یہ اللہ پاک سے محبت کی پہچان اور علامت ہے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ ابو جہل کافر تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کی ہے، بارہا دیکھا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ ساتھ اور بھی جو کافر تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا ہے، تو یہ انہیں ایمان کی توفیق کیوں نہ ہوئی، کیوں ان کو بد نصیبی نصیب ہوئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گئے، اور بدبختی ان کے اوپر غالب کیوں آئی ہے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہوں نے یہاں کوئی عمل کیوں نہ دکھایا؟ تو حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، ارشاد فرمایا وجہ اس کی یہ تھی کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ابو بکر صدیق نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے کا فرق تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا، اور ابو جہل نے جو دیکھا تھا اس نے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ دونوں میں فرق ہے، بڑا باریک نقطہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اس لیے دیکھا کہ یہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اور ابو جہل نے جو دیکھا وہ اس لیے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اس نے فرمایا اگر ایک مرتبہ اگر وہ محمد رسول اللہ سمجھ کر دیکھتا تو اللہ پاک اسے ایمان کی توفیق دے دیتے۔ اور اس پر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا عجیب واقعہ ہے کہ محبت کا حال نرالا تھا، یہ محبت کا حال تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور مشرکین مکہ کے درمیان میں معاہدہ لکھا جا رہا ہے، جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو معاہدہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات لکھے، مشرکین نے یہ کہا کہ اس کلمے پر ہمیں اعتراض ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ, آپ یہ لکھو بسم اللہم بس. تو آپ علیہ السلام نے کہا علی ٹھیک ہے ایسا کر دو, بسم اللہم کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, صرف لفظ رحمان اور رحیم ہٹانا تھا. پھر اگلی بات یہ تھی کہ جناب یہ معاہدہ اہل مکہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان میں طے ہو رہا ہے, یہ عبارت تھی. تو اس عبارت پر پھر مشرکین نے یہ کہا کہ یہ جو لفظ ہے محمد رسول اللہ یہ لفظ ہٹا دو, لکھو محمد بن عبداللہ, کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور مکہ والوں کے درمیان میں طے ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی یہ لفظ ہٹا دو, رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میری مجال نہیں ہے, میں اس لفظ کو نہیں مٹا سکتا, میں رسول اللہ کو کیسے مٹا سکتا ہوں, میری ہمت نہیں ہو سکتی کہ میں اس لفظ کو مٹاؤں. تو بات یہ تھی کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے, اور کافر جو دیکھتے تھے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھتے تھے, اس لیے ان کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا علی بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے, حضرت علی نے بتایا کہ یہ لکھا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ از خود مٹایا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے, یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ لفظ محمد پر, لفظ رسول اللہ پر کاٹا لگانا حضرت علی کو گوارا نہ تھا, اسے مٹانا حضرت علی کو گوارا نہ تھا. تو آج میں اور آپ دیکھیں نا کہ ہمارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں مٹ رہی, ہمارے معاشرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ذبح نہیں ہو رہی, ہمارے گھروں کے اندر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور ہم ہیں مسلمان, ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. آج تو ہم میں سے بے شمار کی تو یہ حالت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی ٹھیک نہیں آتا, ہم نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اللہ کے بندو نام تو صحیح لیا کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ادب سے نام لیا جائے, اور جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پیار اور محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. اس مجلس میں ابھی آپ تشریف فرما ہیں, ایک مرتبہ آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کہنا واجب ہے, اگر نہیں کہیں گے گناہگار ہوں گے. اور جتنی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ محبت کی علامت ہے, یہ محبت کی علامت ہے. میرے عزیز دوست اور بزرگو, ہماری زبانوں میں بخل آ گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی ادا نہ ہوئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 10 مرتبہ, 20 مرتبہ, 50 مرتبہ, 100 مرتبہ درود بھی اگر ہم نہ بھیج سکیں تو میرے عزیز دوست اور بزرگو پھر ہم کس نام سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ پاک نے یہ ارشاد, اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو, یہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من صلی علیہ عشرن من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن, جو آدمی ایک مرتبہ میرا نام لیتا ہے اور میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور ایک روایت میں اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, ایک روایت میں اللہ پاک اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں. تو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کہنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کیا کریں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے. اب وہ اسباب ذکر کرتا ہوں کہ جن اسباب کے ذریعے سے اللہ کی محبت, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی. تو اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے, یہ ہم سب کی ضرورت ہے. سب سے پہلا سبب ہے, سب سے پہلا سبب ہے کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جب آئے گی کہ جب انتہائی تدبر کے ساتھ, غور اور فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی. آج ہمیں فرصت نہیں ہے, اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے, اتوار کا دن ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا ٹائم ہے, تفصیل کے ساتھ دنیا جہان کی واہیات دیکھنے کا ٹائم ہے. اگر وقت نہیں ملتا تو قرآن مجید کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا. دیکھا نہیں ہے شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے, ہاں جی جانا ہے شادی پر جانا ہے, اور کب جانا ہے؟ رات 10 بجے جانا ہے, ظہر کے بعد سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسی ایسی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، یہ سب دنیا کا معاملہ ہے، یہ سب دنیا کا معاملہ ہے، یہ سب یہاں ہی رہ جائیں گے، درے کے درے رہ جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کام آئے گی، وہاں یہ دنیا کا حسن زیب و زینت کام نہیں آئے گا، وہاں قرآن مجید کی تلاوت، حدیث پاک میں آتا ہے جو آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی یہ سر کی جانب سے انسانی شکل بن کر آ جائے گی، اور جس طرف سے عذاب آئے گا یہ اسے دور کرنے کی تلاوت کوشش کرے گی، اور یہ قرآن سفارش کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت جب حاصل ہوگی، ٹھیک ہے معنی ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ہمیں معنی نہیں آتا، لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اتنا تو پتہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اتنا تو پتہ ہے۔ اب ہم جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہم یہ دھیان کریں، یہ تصور کریں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ ادنا درجہ، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کلام سنا رہے ہیں، میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں۔ اس دھیان کے ساتھ پڑھیں، اپنی آنکھیں بھی قرآن کی طرف متوجہ ہوں، کان بھی متوجہ ہوں، دل بھی متوجہ ہوں، جسم کے سارے اعضاء قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوں، پھر دیکھو قرآن مجید دل میں کیسے اثر کرتا ہے۔ پھر دیکھو، یہ اللہ نے ایسے تھوڑا ہی فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا، پہاڑ بھی اس کا اثر قبول کرتا، تو انسان کا دل اتنا سخت تو نہیں ہے کہ یہ اثر قبول نہ کرے۔ پتھر اس کے اثر سے وہ بھی پتھر بھی قبول کرتا ہے اس کا اثر، پہاڑ اس کا اثر قبول کرتا ہے، آسمان اس کا اثر قبول کرتا ہے، تو انسان کا دل اگر قرآن کا اثر قبول نہ کرے تو یہ غفلت کی علامت ہے۔ اور کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس طرح سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں جس طرح سے حق ہے، تو اس طرح سے توجہ کے ساتھ تلاوت کیا کریں۔ ساتھ ساتھ اتنا بھی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں معنی نہیں آتا، ہمیں ترجمہ نہیں آتا، لیکن اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ جہاں لفظ جنت آئے اللہ پاک سے جنت مانگا کریں، جہاں جنت کا لفظ آئے آپ ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اللہ پاک سے مانگیں یا اللہ یہ جنت مجھے عطا فرما، اور جہاں جہنم کا لفظ آئے، نار کا لفظ آئے، نار آگ کو کہتے ہیں، جہنم دوزخ کو کہتے ہیں، یہ لفظ جہاں پر آئے اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ پاک سے آدمی یہ دعا کرے یا اللہ اس عذاب سے مجھے بچا لے، یہ قرآن کا حق ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، گو کہ آپ 10 منٹ کریں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ قرآن مجید دل میں اثر کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اللہ پاک کی جانب سے یہ بات آئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، میں نے پوچھا ہے اللہ کیا سمجھ کے کیا کروں یہ یا بے سمجھے کیا کروں، فرمایا سمجھ کے کرو گے تو جب بھی اجر ہے اور بغیر سمجھے تلاوت کرو گے جب بھی اجر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس طرح سے تلاوت کرنا، اس سے اللہ پاک کی محبت دل میں اترے گی۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ دیکھو، نوافل کا اہتمام کرنا، فرائض کے بعد نفل نماز کا اہتمام کرنا، اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے وہ میرے قریب ہوتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرائض تو ادا کرنا، یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو کام ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو کام پر لگایا ہے، کام پر لگایا، 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے کے جو کام آپ نے اس کے سپرد کیا ہے وہ تو اس نے کرنا ہے، وہ اسے مزدوری ملے گی، لیکن اگر آج 8 گھنٹے سے آدھا گھنٹہ مزید لگا دیتا ہے اور آپ کی رضا کے لیے لگا دیتا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، تو آپ خوش ہوں گے۔ یا جو روزانہ وہ کام کرتا ہے 8 گھنٹوں میں، آج وہ کام اس نے بہت زیادہ کیا، اتنا کام کیا جو 16 گھنٹوں کا کام ہے، آپ بھی کتنے خوش ہوں گے، اس لیے کہ یہ اضافی کام کیا۔ وہ جو 8 گھنٹوں کا کام 8 گھنٹوں میں کیا، اس پر آپ نہیں خوش ہوں گے، آپ اس پر خوش ہوتے ہیں جو اضافی کام اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اس وقت حاصل ہوگا جب انسان نوافل کا اہتمام کرے گا، یہ نفل یہ اضافی نماز ہے، اس سے انسان کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ قرب جب نصیب ہوتا ہے کہ یہ خاص کر کے وہ نوافل جب بندہ تنہائی میں اللہ پاک سے مناجات کرتا ہے، اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ اوہو، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے تنہائی میں اللہ پاک سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے۔ تنہائی میں کون سا وقت ہے؟ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جس وقت اس انسان کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ یہ اٹھے اور وضو کرے اور گرم بستر کو چھوڑے اور نیند کو چھوڑے، آرام کو چھوڑے، اللہ کے دربار میں آ جائے، اللہ کے دربار میں آ جائے۔ آپ 2 گھنٹے، آپ 3 گھنٹے، آپ 4 گھنٹے نہ آئیے، آپ آدھا گھنٹہ کر لیجیے لیکن ہمیشگی کے ساتھ، آپ 15 منٹ کا اہتمام کر لیجیے لیکن ہمیشگی کے ساتھ۔ ہمارا کوئی دوست آ جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، روزانہ ہمارا معمول سونے کا 12 بجے کا ہے، آج مہمان آ گئے، آج شادی پہ جانا تھا، شادی پہ چلے گئے، آج واپسی کب ہوئی ہے جی؟ 2 بجے ہوئی ہے۔ آج واپسی کب ہوئی ہے؟ 3 بجے ہوئی ہے۔ پوچھتا ہے کوئی، ہاں بھائی کب سوئے ہیں؟ اور رات کو 3 بجے سویا ہوں۔ 3 گھنٹے اضافی کیوں دے دیے؟ اس لیے کہ مہمان آ گئے تھے۔ 3 گھنٹے اضافی کیوں دے دیے؟ اس لیے کہ شادی پہ جانا تھا، شادی پہ چلے گئے تھے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، کبھی 15 منٹ بھی ہم نے اضافی اللہ پاک کو دیے؟ کبھی آدھا گھنٹہ بھی ہم نے اضافی اللہ پاک کو دیا؟ تو یہ اللہ پاک کا حق ہے، اضافی ٹائم اللہ پاک کو دیا جائے۔ ہم اللہ پاک سے وہ سمجھوتا کرتے ہیں بس 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، وہ بھی اتنی جلدی جلدی ہوتی ہے کہ جناب اگر 5 وقت کی نماز کا حساب لگایا جائے تو آج سے 1.25 گھنٹہ ہمارا بنتا ہے سارا۔ لیکن میرے عزیز دوست اور بزرگو، اس نماز سے فرض تو ادا ہو جائے گا، اللہ پاک سے جو تعلق میرا اور آپ کا بنے گا وہ نوافل سے بنے گا، وہ اضافی نماز سے بنے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہا رات کی نماز کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، نَافِلَةً لَّكَ، یہ اضافی نماز ہے آپ کے لیے۔ جب ایسا کرو گے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، آپ کو بلندیاں عطا کرے گا۔ تو بلندیاں تہجد کی نماز پر ملا کرتی ہیں، آخرت کی بلندیاں تہجد کی نماز پر ملا کرتی ہیں۔ تو کبھی سوچا کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آخری شب میں، رات کے آخری حصے میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ پاک کی جانب سے یہ سوال ہوتا ہے، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں؟ آج ہم روزی کے بے شمار اسباب اختیار کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، فقر و فاقہ آ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جناب، کہیں جاب میری لگ جائے، میری جاب چھوٹ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب وظیفہ بتا دیجئے، گھر میں برکت ہو جائے۔ اللہ پاک خود وظیفہ بتا رہے ہیں کہ یہ وظیفہ اختیار کرو کہ رات کے آخری حصے میں میرے پاس آ جاؤ، میں روزی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگ، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے مسائل یہاں سے حل ہوں گے، اللہ پاک سے مسائل حل ہوں گے۔ شیطان ہمیں جب نوافل چھوڑواتا ہے، یاد رکھیے گا، جب انسان نفل نماز چھوڑتا ہے تو سنت چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جب سنت چھوڑتا ہے واجبات چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جب واجبات چھوڑتا ہے فرائض کی توفیق نہیں ہوتی، جب فرائض چھوڑتے ہیں ایمان چلا جاتا ہے آدمی کا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب انسان پھر سنتوں پر آتا ہے، نوافل کی اللہ توفیق دیتے ہیں، جب نوافل کی توفیق دیتے ہیں تو ایمان کی ترقی ہوتی ہے، ایمان کو اضافی، ایمان کو جلا اور روشنی اور خوبصورتی ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، رات کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے، دوست احباب سے، ماؤں بہنوں سے، سب سے میری درخواست ہے کہ رات کے قیام کو لازم پکڑیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، دیکھو رات کے قیام کو لازمی پکڑا کرو، تہجد کا اہتمام ضرور کیا کرو، فإنه داب الصالحین، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ومطردۃ للشیاطین، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے، ومکفرۃ للذنوب، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، ومرضاۃ لربکم، تمہارا رب اس سے راضی ہوگا، تمہارا پروردگار اس سے راضی ہوگا۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگو، یہ رات کا آخری حصہ، اس سے انسان کو اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو انسان جب اس عمل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ پاک کی رحمت دل میں اترتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت دل میں آتی ہے۔ اور اللہ کی محبت کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو پڑھتے رہا کرو، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں جو اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کو پڑھا کرو، اس سے اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان للہ 99 اسماً من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے یہ 99 نام ہیں، ترمذی کی روایت ہے،
ایک حدیث میں یہ 99 نام مذکور ہے جو قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ پاک کے یہ جو نام ہیں, من احصاها دخل الجنہ, جو آدمی ان ناموں کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کی جنت کا فیصلہ کر دیں گے. اور اسی طرح سے اللہ پاک کی نعمتوں کو کبھی کبھی سوچا کرے, اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. اللہ کی نعمتوں کو جب انسان سوچتا ہے تو شکر کی توفیق ہوتی ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کافروں کے گھروں میں نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے گھروں میں نہیں پیدا کیا, ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں اللہ پاک نے پیدا کیا. یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے. اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کیا ہے, گزشتہ کسی امت میں اللہ پاک نے ہمیں شمار نہیں کیا. یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا احسان ہے. ہم نے کوئی اللہ پاک سے درخواست نہیں کی تھی, ہم نے کوئی اللہ پاک سے مانگا نہیں تھا, اللہ پاک نے بن مانگے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی, اللہ پاک نے بن مانگے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. صحت کتنی بڑی نعمت ہے, اعضاء کا صحیح سالم ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے, اور ضرورت کے مطابق انسان کو روزی کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے, حلال طیب پاکیزہ روزی کا نصیب ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے, اندر کے نظام ہاضم کا درست ہو جانا کتنی بڑی اس انسان کے پاس نعمت ہے. ان نعمتوں کا انسان شکر ادا کرے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے یہاں یہ مقام کیسے نصیب ہوا, فرمایا شکر سے نصیب ہوا, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں. شکر سے دو فائدے ہوں گے, ایک نعمت میں اضافہ ہوگا, جو نعمت اللہ نے دی ہے مال کی نعمت ہے اضافہ ہوگا, عزت کی نعمت ہے اضافہ ہوگا, اللہ پاک نے جیسے کہا جائے کہ دنیا کی کوئی اور چیز عطا فرمائی ہے اضافہ ہوگا, اللہ پاک نے حلال روزی نصیب فرمائی ہے اس میں برکت ہوگی اضافہ ہوگا, اور دوسرا اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی, اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. شکر کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے, اور شکر کرنے سے اللہ پاک نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے. تو اس لیے شکر کے ذریعے سے بھی انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب رات کو ہم لیٹتے ہیں, اپنے بستر پر آ کے لیٹتا ہے انسان, آرام کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لمحے کے لیے, پانچ منٹ کے لیے, آدمی دن کی نعمتیں سوچ لے, آج صبح اللہ پاک نے صحیح تندرست مجھے اٹھایا, کتنا اللہ کا شکر ہے. صبح کی کھانے کی چیزیں اللہ پاک نے مجھے میسر فرمائی, کتنی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ نظام ہاضم جو کھایا وہ ہضم ہو کے چلا گیا, کتنی اللہ پاک کی نعمت ہے. اللہ پاک نے صحیح اعضاء تندرست عطا فرمائے, میرے جسم کا کوئی عضو شل نہیں ہوا, بیکار نہیں ہوا, کتنی اللہ پاک کی نعمت ہے. میں نے تو وہ بھی گناہ کیا, وہ بھی گناہ کیا, وہ بھی گناہ کیا, ایک ایک نافرمانی کو آدمی یاد کرے, آنکھوں کا گناہ کیا, ہاتھوں کا گناہ کیا, زبان کا گناہ کیا, لیکن اللہ پاک نے کسی میری نعمت کو نہیں چھینا, کتنا اللہ کا شکر ہے. تو میرا عزیز دوست اور بزرگو, نعمتوں کو سوچنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت دل میں اترتی ہے, اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے آسمان بھی ان کے کام میں لگا دیا, چاند بھی ان کے کام میں لگا دیا, سورج بھی ان کے کام میں لگا دیا, زمین کے اندر درخت, نباتات, اشجار, بارشیں, یہ سب انسانوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه, اللہ پاک نے ظاہری نعمتیں بھی مکمل کی ہیں, باطنی نعمتیں بھی مکمل کی ہیں. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ کے نبی کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے, نیک اعمال کی توفیق کا ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے, یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. تو نعمتوں کو سوچو گے, شکر کرو گے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت دل میں اترے گی. اور آخری بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں, پسند کرنے والے, محبوب, ان نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا جائے, اس سے اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے. صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحبت کی مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ آپ نیک صحبت میں بیٹھتے ہو, اس نیک صحبت کی مثال, اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ عطر والے کے پاس چلے جاؤ, خوشبو والے کے پاس چلے جاؤ. فرمایا ایک درجہ تو یہ کہ وہ خوشبو آپ کو ہدیے میں دے دے, اگر یہ نہیں کرے گا تو آپ کو لگا دے گا, جو بھی خیر ہی خیر ہے, اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو کم از کم جتنی دیر آپ وہاں رہیں گے آپ کو خوشبو تو آئے گی, یہ بھی خیر ہی خیر ہے. لیکن ارشاد فرمایا بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بٹھی جل رہی ہو, جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آپ چلے جائے تو کیا ہوگا کہ کوئی انگارا آئے گا, چنگاری آئے گی, آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی, اور اگر کپڑوں کو جلانے کے لیے چنگارا نہ نکلا تو اتنا تو ہوگا کہ آپ جتنی دیر وہاں کھڑے ہیں آپ کو دھواں لگے گا, آپ کو حرارت اور تپش لگے گی, نقصان ہی نقصان ہے انسان کا. ارشاد فرمایا اچھی صحبت اختیار کرو، اچھی صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے نیک لوگوں کے پاس بیٹھا جائے، اچھے لوگوں سے محبت رکھی جائے، نیک لوگوں سے محبت رکھی جائے. المرء مع من احب، انسان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے آدمی محبت رکھا کرتا ہے. نیک سے محبت رکھے گا، نیک کے ساتھ حشر ہوگا. بد سے محبت رکھے گا، بری صحبت اختیار کرے گا، حشر بھی برو ہی کے ساتھ ہوگا. اور برائی انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہے، نیکی انسان کو نیکی کی طرف کھینچا کرتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، نیک صحبت اختیار کی جائے، اور یہ ساری صحبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں. نیک آدمی کے پاس بھی بیٹھا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا جائے، اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا کے لیے بیٹھا جائے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے، نصیحت فرمائیے، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسے محبت رکھو کہ ایسی محبت کسی کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو. اللہ کی محبت کو تمام محبتوں سے غالب رکھو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ پاک سے ایسا ڈر رکھو کہ ایسا ڈر کسی اور کا نہ ہو، کسی مخلوق کا ڈر اتنا نہ ہو جتنا اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے ڈر کو اس تمام ڈر سے، تمام خوف سے غالب رکھا کرو. اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو خوف آپ کے دل میں ہے، اس خوف کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں امید کی کیفیت بھی رکھنا، اللہ پاک سے امید بھی رکھنا کہ اللہ پاک آپ کی بخشش کر دیں گے. اعمال کرتے جاؤ، اللہ پاک سے بخشش کی اور مغفرت کی امید کرتے جاؤ. اور ارشاد فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب یہ چار باتیں ارشاد فرمائی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو، سن لینا، یہ وہ باتیں چار آپ کو بتائی ہیں جو تورات کا علم ہے، جو انجیل کا علم ہے، جو زبور کا علم ہے، جو قرآن مجید کا علم ہے. چاروں آسمانی کتابوں کا علم ان چاروں باتوں میں آ گیا ہے. تو میرا عزیز دوست اور بزرگ، اگر ہم ان چاروں باتوں ہی کو لے لیتے ہیں تو ہماری نجات بن جائے گی، کہ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے غالب ہو، اللہ کا خوف سب خوف سے غالب ہو، اللہ کی ذات عالی سے بخشش اور مغفرت کی امید بھی ہو، اور اپنے مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کیا کرے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اپنے لیے تو انسان راحت اور آرام پسند کرتا ہے، مسلمان کو انسان اذیت دینا چاہتا ہے، اسے انسان تکلیف دینا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا، اس وقت تک انسان اللہ کا محبوب بن نہیں سکتا، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی اچھا رویہ نہ اختیار کرے. مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، لڑائی جھگڑا ہو جائے تین دن کے اندر اندر معاملے کو صاف کر دینا، اور تین دن کے اندر صلح صفائی کر لینا، یہ مسلمان کی پہچان ہے. انسان کی فطرت ہے، اختلاف ہو جایا کرتا ہے، لڑائی ہو جایا کرتی ہے، لیکن مسلمان بات کو طول نہیں دیا کرتا، بات کو لمبا نہیں کیا کرتا، تین دن کے اندر اندر معاملے کو صاف کر لیا کرتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اور جتنے بھی حرام کام ہیں، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، حرام کھانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، حرام بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں، سودی کاروباروں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام کاروباروں سے اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں، یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں. تو میرا عزیز دوست اور بزرگو، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں غالب آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں غالب آ جائے، یہ ہم میں سے ہر مومن کی مراد ہے، ہر مومن کا مطلوب ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں غالب آ جائے. اور یہ ان اسباب کے ذریعے سے آئے گی جو اسباب آپ کے سامنے گنوائے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.